الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة مريم کی ان آیات کا تفسیر پڑھ رہے تھے، معروف قرآن کی جلد نمبر 6 سے معروف و مسائل پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاس میں ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کر لی تھی کچھ کنٹمپرری مسائل کے بارے میں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں دنیا جہان کے اندر بے حیائی سے متعلق خاص طور پر، تو آخری بات اسی ٹاپک پر ہوئی تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اس میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وہ حزی علیہ بجذع النخلۃ، کہ مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہیں جو یہ درد بھی ہو رہا ہے اور تم بہت غمگین بھی ہو اور تم ایسے تمہارے خیالات تمہارے دل کے اندر آ رہے ہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، تو تم غم مت کرو. لا تحزنی، تم غم مت کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی کا چشمہ. ٹھیک ہے، پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو تم بس اس کے بعد، یعنی یہ چشمہ تو اللہ تعالیٰ نے دے ہی دیا نا. ٹھیک ہے، یہ کس بنیاد پر دیا، یہ کس حکم کے انعام کے طور پر دیا کہ مریم علیہ السلام کو جو یہ حکم ہوا تھا کہ یعنی یکسو ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اس وقت جنگل کی جگہ پر آ گئی تھی، تو پہلے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تحتہ کی سریہ ان کی حالت کو دیکھ کر کے ان کے نیچے چشمہ جاری کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک حکم دیا، یہاں پر پھر سے ایک حکم آ رہا ہے، ایکسپلیسٹ حکم. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، حزی ادیکی، کہ ہلاؤ اپنی طرف، بجز النخلہ، کھجور کے تنے کو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، تو ساقط علی کی رطبا جنیا، تو تر کھجوریں. ٹھیک ہے، یعنی جو جیسے ہم جو خوش کھجوریں ہوتی ہیں ان کو تو ہم چھوارا کہتے ہیں، لیکن چھوارے سے پہلے جو تر کھجور ہوتی ہیں جن سے کہ رمضان المبارک میں افطار کیا جاتا ہے ہمارے، تو وہ ٹوٹ کر کے تمہارے اوپر گریں گی اور پھر تم ان کو کھاؤ اور اس چشمے میں سے پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، خوش ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر ان کے ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں گر جائیں. بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کھجور یہ ہلائیں گی تو پھر گود میں گریں گی، اللہ تعالیٰ تو یعنی ایسے ایسے معجزے دکھا رہے ہیں، ایسے ایسے دکھا رہے ہیں کہ جی مرد کے بغیر ہی جو ہے وہ ان کو بچہ دے دیا، مرد کے بغیر بچہ دے دیا تو ہلائے بغیر کھجور کیوں نہیں دیے، ہے نا بھائی، بات سوچنے کی ہے نا. اور یہ اس طریقے سے ہمیں سوچنا تو ہے نا. ٹھیک ہے، جب سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر معاملات کو کھولیں گے، اعتراضی طور پر نہیں. यानी एतराजी नीयत के साथ या बदनीयती के साथ सोचेंगे एतराज करने की नीयत से, तो फिर नहीं उलूम मारिफ खुलते, फिर तो गुमराही के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। लेकिन इल्मी तौर पर इल्मी नीयत से सोचना ये बुरी बात नहीं है, बल्कि इसको इनकरेज किया गया है हमारे दीन के अंदर, ठीक है। तालिब इल्माना सवाल इसको कहते हैं, तालिब इल्माना सवाल, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक तालिब इल्म के लिए कि वो इतना गहराई में जाके बातों को सोचे कि उसके दिल में सवाल पैदा हो, ठीक है। तो सवाल पैदा होना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई, तो उनके हिलाने के बगैर, उनके हिलाने की खुद ही खजूर उनके गोद में गिर जाए। मगर हिकमत ये है कि इसमें तहसील रिज्क के लिए कोशिश करने का सबक मिलता है, ठीक है। खाने पीने की चीज नहीं ना ये, जो कि उमूमी तौर पर रिस्क का मतलब यही समझा जाता है कि जो हम चीजें खाते हैं और पीते हैं वो हमारा रिस्क होता है। वैसे तो रिस्क में सारी चीजें शामिल है, हत्ता के जो औलाद मिलती है ये औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क ही है इंसान के लिए, ठीक है। हत्ता के जो खुशी मिलती है, जो जो कुछ मिलता है, सब कुछ रिस्क में शामिल है। लेकिन खाने पीने के लिए ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है इस लफ्ज को। तो तहसील रिस्क के लिए यानी रिस्क को हासिल करने के लिए कोशिश करने का सबक मिलता है, और ये भी बताना है कि रिस्क के हासिल करने में कोशिश और मेहनत करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, ठीक है। तवक्कुल किसको कहते हैं? तवक्कुल का मतलब होता है अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह ताला पर यानी रिलाय करना, ठीक है। यानी भरोसा से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि अल्लाह ताला की बात को सच्चा समझना, वो तो एतमाद और ईमान कहलाता है। यहाँ पर भरोसे का मतलब अंग्रेजी में जो लफ्ज है ना, रिलाय करना, ठीक है ना, वो ज्यादा अप्लाई होता है तवक्कुल के लिए। उर्दू में चूंकि तवक्कुल का ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से दूसरा कोई लफ्ज शायद इससे बेहतर उर्दू में क्या होगा, अगर आपके जहन में आ रहा है तो बताएं, रिलाय के लिए उर्दू में और बेहतर लफ्ज क्या हो सकता है? तकिया करना कहते हैं वैसे तो, तकिया करना यानी टेक लगा लेना जिसको कहते हैं ना, जैसे तकिए के ऊपर आपने टेक लगा लिया, ठीक है ना। अब टेक लगाने का मतलब होता है कि अब आप इत्मीनान से हैं और काम अब कोई और करेगा, ठीक है। तो तकिया करना, उसी को अंग्रेजी में रिलाई करना भी कहते हैं, ठीक है। तो तवक्कुल का ये मानी होता है, लेकिन तवक्कुल की हकीकत जो है ना, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती। आम आदमी ये समझता है कि जी खुद कुछ ना करना, हाथ पैर को छोड़ देना, मेहनत को तर्क कर देना और अल्लाह ताला के ऊपर बस छोड़ देना सारी चीजों को, ठीक है, और मेहनत बिल्कुल भी ना करना। क्यों? इसलिए सीधी सी बात है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादर है ना। जब अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है तो फिर मैं क्या करूं भाई, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सोच जो है ना, ये एक आम इंसान के जहन में आती है। लेकिन आम इंसान जो होता है वो आम कहलाता ही क्यों है? आम बंदे को आम बंदा कहते क्यों है? आम के दरख्त के नीचे खड़ा होता है इस वजह से, राइट, इस वजह से तो नहीं कहते ना, आम के दरख्त के नीचे खड़ा होने वाले को आम बंदा कहते हैं, नहीं। बल्कि आम बंदा कौन होता है? जिसके पास इल्म की गहराई नहीं होती, जिसके पास इल्म की गहराई नहीं होती ना, वो आम बंदा कहलाता है। जिसके पास इल्म की गहराई होती है यानी समझ होती है, फकाहत होती है, वो आम बंदा नहीं रहता, बल्कि वो क्या बन जाता है? वो खास बंदा बन जाता है, ठीक है। अवामुन नास में और खवास में हमारे दीन के मुताबिक यही फर्क है, इल्म का फर्क, ठीक है ना, माल पैसे का फर्क नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई बहुत ज्यादा अमीर हो लेकिन उसके पास समझ ना हो, इल्म ना हो, तो वो अपने माल दौलत की वजह से खवास नहीं बन जाता, दीन के मुताबिक तो नहीं बन जाता, हमारे सोशल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बन जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, उसकी तो हैसियत नहीं है अल्लाह के नजदीक, ठीक है। तो खास बनता है इंसान इल्म की बुनियाद, ठीक है। तो जो आम बंदा होता है उसके पास तो इल्म नहीं होता ना, इस वजह से वो समझता है कि जी बस सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना और खुद कुछ ना करना, ये तवक्कुल है, ठीक है। लेकिन इल्म वाला बंदा जानता है कि नहीं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कुछ एफर्ट करें,
हम कुछ एफर्ट कुछ मेहनत करें, कुछ काम करें, ठीक है। कुछ कुछ का लफ्ज खास है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ का लफ्ज, ठीक है। क्यों? इसलिए कि कुछ का मतलब क्या होता है जी, उर्दू में कुछ का मतलब क्या होता है, जरा आपसे पूछ रहे, ठीक है, ताकि आपकी भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट रहे क्लास में ना। कुछ का लफ्ज इस्तेमाल किया क्यों, ये आप बताएं। इंसान, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि इंसान कुछ मेहनत करे, ये कुछ का लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर जी? अक्ल व तवक्कल। नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा कि मैं अपने ऊंट को बांधूं या ना बांधूं, बल्कि अल्लाह पे तवक्कल करूं कि भाई मेरा मेरा ऊंट है, अल्लाह ताला मेरे ऊंट की हिफाजत करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऊंट को रस्सी से बांधूं कि ना बांधूं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अक्ल व तवक्कल। ए अक्ल का मतलब होता है, ए अक्ल का एक मतलब होता है अभी जुबान में कि रस्सी से बांधो, ऊंट को रस्सी से बांधो, व तवक्कल, फिर उसके बाद तवक्कुल करो अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे, ठीक है। ए अक्ल का दूसरा तर्जुमा अकल इस्तेमाल करो, ए अक्ल अकल इस्तेमाल करो, ठीक, और फिर तवक्कुल करो, सही है। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, बांधो यानी कुछ एफर्ट करो, कुछ काम करो, ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो आपसे अब सवाल यह था कि कुछ का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है यहां पर? कुछ का लफ्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुसूसन आजकल के दीनदार मुसलमानों के लिए, या दीनदार ना भी हो, वो जो पढ़ने लिखने वाले मुसलमान होते हैं ना, किताबें पढ़ने वाले बहुत, ठीक है, तो किताबी नॉलेज वाले जो मुसलमान होते हैं, तो उनके लिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे, कुछ मेहनत करो। इतना आसान कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे, क्या बात है, ना कोई टेक्निकल सवाल तो नहीं किया आपसे, बल्कि कहा जाए तो ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल बनेगा। कॉमन सेंस तो सबके पास कॉमन होती है जी। थोड़ी कोशिश ज्यादा तवक्कुल, अच्छा चले, अच्छा जवाब दिया उन्होंने, थोड़ी कोशिश ज्यादा तवक्कुल, ठीक है। अपनी तरफ की कोशिश करना, किसी और ने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है अपनी तरफ की कोशिश करना, यानी अपने से जितना बन पड़ता हो उतना कोशिश करना, शायद आप ये कहना चाह रही होंगी। कोई और कह इसके यही बात किसी और अंदाज में अगर प्रेजेंट करें, जो कि असल में मकसूद है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई जवाब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। मेहनत के बाद जो हासिल हो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। हाँ ये बात भी है, इम्पोर्टेंस तो ज्यादा होती है, लेकिन सवाल तो ये नहीं था। जैसे कहते हैं ना, फ्री की कोई चीज मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं होती हमारी नजर में, तो इसी वजह से, बल्कि ये भी एक वजह होती है कि जो इवन दीन का इल्म होता है ना, दीन के इल्म के ऊपर भी थोड़ी फीस लगा दी जाती है कुछ जगहों पर, तो उसकी जरूरत भी होती है कि भाई जाहिर तनख्वाहें देनी है टीचर्स को, और खर्चा भी निकालना है, रिसोर्सेस का खर्चा निकालना है, इस वजह से फीस लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर अल्लाह ताला ने पहले से दिया होता है, तो इस वजह से ना फीस लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह के लिए पैसे मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फीस लगा दी जाती है, उसकी वजह यही होती है कि फ्री में जो चीज मिल जाए ना तो फिर उसकी कदर नहीं होती, तो फीस लगा देते हैं, तो भाई फीस दे करके फिर बंदे के दिल में भी कदर भी आ जाती है कि हाँ यार मुझे वाकई पढ़ना भी चाहिए, मुझे जरा तवज्जो भी देनी चाहिए क्लासेस के अंदर, बाकायदगी से आना भी चाहिए। खैर वो ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ बातें होती हैं, इसका ख्याल रखते हुए फीस भी लगा दी जाती है। खैर ये एक आपने जो बात लिखी है तो उसके हिसाब से बस एक बात कह दी। लेकिन तो ये आजिज जो आपसे सवाल कर रहा है कि कुछ मेहनत करो, इसका मतलब क्या है? इसका ये कहने का मतलब ये है कि हर काम करना ये हम तुमसे नहीं चाहते, हर काम हम तुमसे नहीं चाहते, तुमसे हम सारे सारी मेहनत हम तुमसे नहीं चाहते। किसी काम को करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हर हर लूप होल को बंद करना पड़ता है, हर हर एस्पेक्ट का ख्याल रखना पड़ता है, हर हर एस्पेक्ट का, ठीक है ना। यानी अच्छी खासी आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, और उसके यानी बहुत सारी यानी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके एंगल्स होते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। आपको उसको नुकसान से बचाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो केयरफुल रहना पड़ता है। लूप होल्स को बंद करना भी यही मतलब होता है कि भाई कहीं से जो है वो काम खराब ना हो जाए, हर हर एस्पेक्ट का आप ख्याल रखें, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और बड़ी यानी क्या कहते हैं सिंगल माइंडेडली किस्म की ना, और बड़ी लंबे यानी कंसिस्टेंट किस्म की मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अल्लाह ताला एक ईमान वाले से क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला ईमान वाले से ये नहीं चाहते कि तुम सारे काम करो, तुम सारी मेहनत करो, तुम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो, तुम सारे एंगल्स को जो है वो बैठ करके सोचो, तुम सारे लूप होल्स बंद करो। नहीं, अल्लाह ताला ईमान वाले से ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते अल्लाह ताला ईमान वाले से? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ईमान वाले के जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं। अल्लाह ताला ने ईमान वाले के जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां पहले से लगाई हुई हैं, ठीक है ना। फराइज लगाए हुए हैं ना, कितने सारे फराइज। इबादात में अगर आप देखें, सिर्फ इबादात को देखें, तो ईमान वाले ने 5 वक्त दिन में नमाजें पढ़नी है, 5 वक्त, ठीक है। फजर का वक्त होता है, उधर भी नमाज, फिर उसके चंद घंटों के बाद जोहर की नमाज, फिर थोड़े ही घंटों के बाद असर की नमाज, ठीक है, फिर उससे भी ज्यादा कम टाइम के बाद मगरिब की नमाज, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही वक्त गुजरता है असर की, वो ईशा की नमाज आ जाती है, ठीक है, और फिर ईशा की नमाज के बाद जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी कि भाई अब सो जाओ, ठीक है, खैर सो ना भी जाओ, काम करते रहो, अपना लैब के अंदर जाके काम करते रहो, प्रोजेक्ट पे काम करते रहो, ठीक है। लेकिन फिर वही फजर का वक्त आ जाएगा, फिर फजर की नमाज के लिए तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। दुनिया से रिलेटेड तो क्या, दीन से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी नमाज से कि भाई मैं तो दीन ही का काम कर रहा हूँ, मैं तो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो दीन की हिफाजत के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। तो चलो मैं फजर के लिए जो है ना वो अपने काम को डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा क्योंकि काम इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसकी इजाजत है ईमान वाले को कि चूंकि काम बड़ा इंपॉर्टेंट था उसका तो वो फजर को कदा कर दे? नहीं, उसको तो काम को छोड़ना पड़ेगा ना, उसको तो जाके वजू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको, अगर मर्द है और मस्जिद जो है वो उसके घर के करीब है तो उसको मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर मस्जिद नहीं भी जाता, कोई उसने मुसल्ला बनाया हुआ है अपने घर के नजदीक या घर के अंदर मुसल्ला बनाया हुआ है, मुसल्ले में भी उसको जमात में नमाज पढ़ना वाजिब है, मुसलमान मर्द के लिए जमात वाजिब है, ठीक है। तो अब ये जमात का एहतमाम करना या मस्जिद जाने का एहतमाम करना या ये सारे काम, भाई इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, इसके लिए आपको जो है वो यानी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, इसके लिए लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करनी पड़ती है। तो आप जो एक इंतहाई अहम काम कर रहे थे वो काम तो प्रीएम्प्ट हो गया ना, वो काम तो बीच में आपने छोड़ दिया ना, है ना, फिर फजर की नमाज के लिए, फिर उसके बाद जो है वो आपने चंद घंटे काम किया और फिर उसके बाद यही सारा काम जो है वो जोहर की नमाज के लिए आपको करना होगा, फिर उसके बाद यही सारा काम आपको असर की नमाज के लिए, यानी काम छोड़ना पड़ेगा, डजंट मैटर कितना इंपॉर्टेंट काम है। चले ये तो हो गए इबादात वाले फराइज, क्या खाली मुसलमान के ऊपर इबादात फर्ज है और कोई फराइज नहीं है मुसलमान के ऊपर? नहीं, عبادات تو حقوق اللہ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں یہ گناہ والا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ یہ لیب میں کام کر رہا ہے تو مستقل اپنے پروجیکٹ میں لگا ہوا ہے, تو اس نے کون سا جھوٹ بولنا ہے, اس نے کون سا جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرنا ہے, مارنا ہے جا کر, رائٹ. تو چلیں گناہوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ گناہ جو ہے یہ بندہ کر ہی نہیں رہا, یہ تو گیا لیب میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. تو کیا اور کوئی فرائض نہیں ہے اس کے اوپر؟ نہیں, اس کے اوپر اور بھی ذمہ داری ہیں, اس کے اوپر حقوق العباد کی ذمہ داری ہیں, ہے نا. اگر اس کے پاس ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, یا تو ان کے لیے اس کو وقت لگانا, ان کے لیے جو بھی ان کو ضروریات ہیں وہ ضروریات مہیا کرنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ذمہ داری لگائی بھی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کی بیوی ہے, تو بیوی کو اس نے نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے. بیوی ایسا نہ ہو کہ جی بیوی ہاں جی میں تو اتنا اہم کام کر رہا ہوں, تم جاؤ جا کر کے بازاروں میں جا کر کے چیزیں لے کر کے آؤ, تم جا کر کے جو ہے وہ سارے اپنے گاڑی کو ٹھیک کروانا ہے, تم جاؤ جا کر کے گاڑی کو ٹھیک کرواؤ, اور الیکٹرک کا کام کروانا ہے, تم جو ہے وہ الیکٹریشین کے آگے پیچھے بھاگو, تم یہ کام کرو, تم وہ کام کرو, میں تو بڑا اہم کام کر رہا ہوں. بیوی کے لیے اس کو بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دے دیے, تو بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا, خود بھی اس کے اندر انوالو کرنا, بچوں کو وقت دینا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا وہ اسباب کے اوپر اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس انداز میں اسباب کی محنت کر سکے کہ جس انداز میں ایک کافر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کافر کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی, کافر کے اوپر نماز فرض ہے ہی نہیں, اس کے اوپر تو ایمان فرض ہے, وہ ایمان لائے گا تو نماز فرض ہوگی نا. تو جب تک وہ ایمان نہیں لاتا اس کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کو حقوق العباد کی کیا ہے نا, اس سے کہ بھائی آخرت میں پوچھ ہوگی اور اس کو یہ حقوق, وہ اس کی مرضی ہے وہ شادی نہ کرے, بغیر شادی کے وہ اپنا گزارا چلاتا رہے. ماں باپ جیسا کہ وہ ماں باپ کا سلسلہ جیسا بھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے, اس کو کیا پرواہ ہے بھائی اس بات کی. اولاد کی تعلیم, اولاد کی تربیت اور اولاد کی ذمہ داریاں, اس کو کیا پرواہ اس کی, ٹھیک ہے نا. یہ تو بس فل ٹائم 24/7 365 days a year یہ تو کام کر سکتا ہے, مسلمان تو ایسے نہیں کر سکتا نا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر جو ذمہ داری لگا, جو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا رزق کے لیے جدوجہد کرنے کی مسلمان سے, وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تم حلال طریقے پر کچھ محنت کرو, باقی ہم سنبھالیں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ باقاعدہ مسلمان کے ساتھ انوالو رہتے ہیں اس کی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑی محنت چاہتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بغیر محنت کے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن محنت اس کی ایسی ہونی چاہیے جو کہ حلال ہو, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو. حلال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق, نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی محنت ہو, تو اللہ تعالیٰ باقی کا انتظام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کھانا پینا تو چھوٹی بات, باقاعدہ کافر کے ساتھ جنگ لڑنا, کافر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کتنا کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان سے چاہتے ہیں تم تھوڑا اہتمام کرو جنگ کے لیے, تھوڑا اہتمام کرو, باقی ہم فرشتے بھیجیں گے, ہم تمہارے ساتھ کافر کی جنگ لڑنے میں ہم تمہارے ساتھ شامل رہیں گے اس کے اندر, اپنے فرشتوں کی مدد کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو مسلمان کو سارے کام نہیں کرنے ہوتے. شیطان نے ایک طرف تو اس کا یہ دھوکہ ہوتا ہے نا ایک انسان کو کہ کچھ نہ کرو, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ, کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کرو, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف, دوسری ایکسٹریم ہے دھوکے کی شیطان کی, وہ کیا ہے کہ وہ انسان کو لگاتا ہے تم سب کچھ کرو, سارا جو دار و مدار ہے نا تمہارے یعنی کام کا, تمہارے رسک کا, تمہارے ایفرٹ کا, سارا دار و مدار تمہاری اپنی محنت کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ اس پکچر میں سے نکال دیتا ہے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے ہی نہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑے ہی نہ کسی کام کو, سب خود کرنے کی کوشش کرے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرے گا, پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا. یعنی کیا خیال ہے, کافر جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ جتنی محنت کرتا ہے 24 گھنٹے لگ کر کے, کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو وہ بھی نہیں کر سکتا, ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے ہر کام کرنا ایک انسان کے لیے. ٹھیک ہے, چلے کیا کرے گا, لگا رہے گا مستقل, جس طرح کہتے ہیں نا گدھے کی طرح کھوتے کی طرح لگے رہنا کسی کام کے, وہ کھوتے کی طرح لگا رہے گا کام کے اندر. اب یہ اس طرح سے اگر لگا رہے گا تو پھر اس کی باقی ذمہ داریوں کا کیا ہوگا, اس کے فرائض کا کیا ہوگا, حقوق اللہ کا کیا ہوگا, حقوق العباد کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہاں پر کمی کوتاہی ہونی شروع ہو جائے گی, وہ ان کو پورا نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ حقوق اللہ پورا نہیں کرے گا, حقوق العباد پورا نہیں کرے گا, تو شیطان کا جو یہ دھوکہ ہے یہ تو چل گیا نا اس کے اوپر, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض, حقوق اللہ پورے نہیں کیے, حقوق العباد پورے نہیں کیے, اللہ کے بندے اس سے ناراض, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ناراض. ٹھیک ہے, تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ جی سب کام میں نے کرنا ہے, اللہ کی طرف سے نظر ہٹا دیتا ہے وہ ہماری. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. جیسے مریم علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کرنے کو کہا, کھجور کا تنا ہلاؤ, ہے نا, بس ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا جس کی طرف جو ہے وہ, یعنی ایک تو یہ کہ توجہ بھی نہیں جاتی کہ بھائی کھجور کا تنا کیوں ہلائے بھائی, اور پھر یہ کہ ایک عورت جو ہے وہ کھجور کا تنا ہلا بھی نہیں سکتی, اتنا موٹا اور اتنا یعنی مرد نہیں ہلا سکتا, عورت کیسے ہلائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, جو حکم دے رہا ہوں میں تم اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو, حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو, اور لیو دا ریسٹ اپ ٹو می, میں تمہارے لیے سارے تمہاری ضروریات مہیا کر دوں گا, مجھے تمہاری ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو تمہاری اطاعت چاہیے, مجھے تو تمہاری بندگی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا ہے نا, تو بھائی بندگی کرو گے تو بندہ بنو گے نا, خالی دو آنکھیں اور ایک کان اور یہ ہاتھ پیر, ان سے تو بندہ نہیں بن جاتا نا, بندہ تو بندگی سے بنتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بندگی چاہتے ہیں ہمارے ہم سے. ٹھیک ہے, شیطان جو ہے وہ ہمیں اس بندگی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, کسی نے ایک سوال یہاں پہ لکھا ہے ڈائریکٹ میسج میں, تو پڑھ لیتے ہیں کہ مطلب کوئی کام پرفیکشن سے کرنے کی کوشش نہیں کی جائے بلکہ اپنی ساری ریسپانسبلٹیز پوری کرنے کی پوری کوشش کریں. ایگزیکٹلی, پرفیکشن کی کوشش نہ کریں. نمبر ون, ایز یو آلریڈی نو, پرفیکشن از ناٹ ایون پاسبل. پرفیکشن تو پاسبل ہی نہیں ہے, بندہ تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, تو بندے کا کام کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں, پرفیکشن والی بات نکال دیں. ٹھیک ہے, یہ پرفیکشن کی جو کوشش جو لوگ کرتے ہیں نا, وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں پرفیکشن کی کوشش. ٹھیک ہے نا, پرفیکشن ایک دھوکہ ہے, اس دھوکے کو آپ کبھی بھی, ایک شراب ہے, کبھی گرمی کے موسم میں ڈرائیو کری ہوگی ہائی وے کے اوپر تو سامنے میراج نظر آتا ہے نا, وہ گرمی پڑتی ہے تو وہ میراج جو ہے نا, وہ یعنی وہ پانی نظر آتا ہے, سڑک کے اوپر پانی ہے. لیکن آپ 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی اگر اپنی گاڑی چلا رہے ہیں نا, آپ اس پانی تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میراج ہے, وہ تو دھوکہ ہے, سراب ہے, وہ تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بالکل یہی معاملہ پرفیکشن کے ساتھ بھی ہے, انسان پرفیکشن کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ سے آگے بھاگتی رہے گی. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, انسان پھر ہر وقت بھاگتا ہی رہتا ہے بس, اور کچھ نہیں کرتا, بھاگتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پرفیکشن جو ہے نا وہ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا. ہم عبادتوں میں پرفیکشن نہیں کر سکتے, عبادت میں ہم پرفیکشن نہیں کر سکتے, جو کہ ہمارا ذمہ ہے, جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے, ہم اس میں پرفیکشن نہیں کر سکتے. تو دنیا کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو کام کاج ہوتے ہیں, ان میں کہاں سے پرفیکشن کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, ایک ہمارے کتنے بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, ہے شاہ احمد شہید، وہ جو بالاکوٹ کے محاذ پہ جا کر کے جو کہ ان کو شہادت ملی تھی، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، سکھوں اور مرہٹوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے. تو شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ان کے ایک مرید آئے، ان کے سالک جو ان کے ان کی زیر تربیت تھے اور بہت بڑے شیخ تھے یہ، تو ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ ہمیں نا ایک نماز ایسی پڑھوا دیں، یعنی جماعت بنا کر کے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز ایسی پڑھوا دیں جو کہ صحابہ کی طرح کی نماز ہو، ٹھیک ہے، جو کہ صحابہ کے جیسی نماز ہو. تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ وضو کر کے آؤ اور ابھی ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی نماز کی نیت باندھی، جو فرض نماز تھی یا سنت نماز جیسی بھی تھی، بہرحال نماز کی نیت باندھی. اور ان کا مطلب یہ تھا کہنے والے کا کہ جی ہم اپنے شیخ کے اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا، ہمارے دل کی کیفیت جو ہے نا وہ ایسی بن جائے گی کہ گویا کہ ہم اللہ کے عرش کے اوپر ہیں، ہم اس دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائیں گے اور اللہ کے عرش کے اوپر سیریں کرنا شروع ہو جائیں گے نا. اپنے شیخ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. تو جب انہوں نے نماز پڑھی نا تو نماز کا سلام پھیرنے کے اوپر پھر حضرت نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے تمہیں ایسی نماز مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو نہیں ملی ایسی نماز. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں پھر پڑھتے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ ایسی کیفیت کہ عرش کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، پرواز کرنے والی کیفیت پھر بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، دنیا و مافیا سے بے خبر ہونے والی کیفیت پھر بھی نہیں ملی. تو پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کئی دفعہ نماز پڑھی اس طریقے سے. تو بالآخر جو ہے نا وہ حضرت نے ان کو یہ کہا کہ بھائی صحابہ کی جو نماز ہوتی تھی نا وہ ایسی ہی ہوتی تھی، یعنی تمہاری جو یہ سوچ ہے نا کہ تمہاری نماز میں تمہاری ایسی کیفیت بن جائے کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے موجود ہو جاؤ، یہ اچیو نہیں ہو سکتا، یہ پرفیکشن ہے، یہ پرفیکشن تمہیں کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتی، صحابہ کو اچیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صحابہ کو یہ پرفیکشن اچیو نہیں ہوتی تھی. صحابہ کی نماز ہوتی کیسی تھی؟ جیسی ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں صحابہ والی نماز پڑھا دی ہے. وہ کیا ہے کہ صحابہ اپنی نماز میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے، حاصل ہوتی نہیں تھی ان کو، کوشش کرتے رہتے تھے. یہی ہے صحابہ کی نماز، یعنی صحابہ کا عمل کوشش کرنا تھا، پرفیکشن اچیو نہیں ہوتی تھی ان کو. وہ تو عبادت کے اندر کیفیت والی بات ہے نا، دنیا کے معاملات کے اندر بھی یہ چیز اور بھی زیادہ اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض لگائے ہیں، ہمارے اوپر جو ایون حقوق العباد والی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمارا کام ہے ان کو پورا کرنا، اور باقی رزق کے لیے یا جو بھی ہمیں کوئی کام کاج کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ محنت کر لیں، لیکن جب ہم نے فرائض پورے کیے ہوئے ہیں نا، ذمہ داریاں پوری کی ہوئی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ ایمان والے کے ساتھ وعدہ ہے اس کا، اور اللہ کی مدد کے اوپر پھر ہم بھروسہ کریں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والے سے یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مریم علیہ السلام کی واقعے کے اندر بھی یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی کوشش کرو، باقی میں تمہارے کھاؤ پیو مزے کرو، ٹھیک ہے نا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک. اچھا تمہیں کوئی فکر ہے؟ اپنی عزت کے بارے میں فکر ہے؟ دیکھو میں تمہاری عزت کا کیسا خیال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں. سرین، تو کہتے ہیں کہ جی لفظ سری جو ہے اس کے لغوی معنی چھوٹی نہر کے ہیں. اس موقع پر حق تعالیٰ نے ایک چھوٹی نہر اپنی قدرت سے بلا واسطہ جاری فرما دی، یعنی قدرت سے بلا واسطہ، بظاہر کوئی واسطہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے آ کے گڈھا کھودا ہو، اور جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ کنویں کھودے جاتے ہیں پھر اندر سے جا کر کے پانی نکلتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے چشمہ جاری فرما دیا کہ جیسے آ کر کے وہ پر مارا کرتے تھے اور چشمہ جاری ہو گیا. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، یعنی فرشتوں کو واسطہ بنایا یا فرشتے کے واسطے کے بغیر ہی نہر جاری فرما دیا، بندہ تو کوئی ویسے ہی نہیں تھا وہاں پر. یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت مریم کی تسلی کے اسباب ذکر کرنے کے وقت تو پہلے پانی کا ذکر فرمایا، پھر کھانے کی چیز کھجور کا، یعنی سریہ کا ذکر پہلے فرمایا کہ سریہ کا اہتمام ہو گیا, اس کے بعد پھر تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر تر کھجوریں بھی گریں گی, یعنی کھانے کا انتظام بعد میں. اور جب استعمال کا ذکر آیا ہے نا, استعمال کا ذکر آیا تو ترتیب بدل کر پہلے کھانے کا حکم فرمایا پھر پانی پینے کا حکم فرمایا. کلی کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھاؤ, وشربی پانی پیو, تو یہاں پر ترتیب بدل دی, پیچھے ترتیب مختلف تھی. تو علماء کرام مفسرین جو ہوتے ہیں نا, ان کی نظر صرف الفاظ کے معنی پر نہیں ہوتی, صرف جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہوتی, بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس بات کو کس ترتیب میں ذکر کیا ہے, اس ترتیب کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ترتیب کا, فرماتے ہیں کہ کلی وشربی, وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے, خصوصاً کوئی ایسی غذا جس کے بعد پیاس لگنا یقینی ہو اس کے کھانے سے پہلے پانی مہیا کرتا ہے. مگر استعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے غذا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے. ٹھیک ہے, روح المعانی سے حضرت نے اس کو بات کو یہاں پر نقل کیا. اب یہ آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, کھانے کا انتظام کیا کرتے ہیں کہ پانی کا انتظام کرتے ہیں, اور کس کو پہلے کرتے ہیں کس کو بعد. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. ایک ایک آیت لے کر کے ترجمہ ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ پورا تو شاید مکمل نہ ہو سکے آج کی کلاس میں. فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ, وہ لے کر کے آئی اس کو قَوْمَهَا اپنی قوم میں, تَحْمِلُهُ یعنی وہ اَتَتْ بِهِ کا مطلب ہے وہ آئی اس کے ساتھ, اور کس حالت میں آئی, تحملہ کہ وہ اس کو اٹھائی ہوئی تھی, جیسے حملہ یحملہ کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا, اٹھانا. ٹھیک ہے, اب یہ جو اٹھائی ہوئی تھی یہ پیٹ کے اندر نہیں اٹھائی ہوئی تھی, جیسے کہ آیت نمبر 22 میں تھا فحملتہ, وہاں پر حملہ کا مطلب تھا پیٹ کے اندر, اور یہاں پر تحملہ اس کا مطلب ہے ہاتھوں میں, کیونکہ اب جو ہے وہ پیدائش ہو چکی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, تو اب اس کو لے کر کے یہ آئیں یا اس کے ساتھ آئیں ان کے ساتھ, قالو یعنی لوگوں کے سامنے آ گئیں, بیک ٹو جس بستی میں رہتی تھی. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا, قالو وہ سب کے سب بول اٹھے, بولتا تو ایک ہی بندہ ہے لیکن اگر پوری جماعت موجود ہو ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ پوری زبان پوری جماعت کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بولنے کے اوپر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا, سب ایک ساتھ کو تھوڑی بول رہے تھے ہے نا, لیکن جمع کا صیغہ ان لوگوں نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایوری ون ایلس واز بیکنگ ہم, وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے, اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو سبھی شامل ہوں گے بولنے کے عمل میں, سبھی شامل قرار پائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے خصوصاً بچوں کی, جن کے گھر میں چھوٹے دو چار بچے ہوں تو ہوتا ہے نا کہ انہوں مل کر کے کوئی شرارت کری, تو جب آپ کسی کو آپ ڈانٹتے ہیں نا جب ان لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں شروع کیا تھا اس نے شروع کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر بچوں کو آپ کیا کریں, ہاں بھی واقعی کرا تو ایک ہی نے تھا, تو ان کو پھر یہی بولنا ہوتا ہے کہ نہیں آپ بھی تو شامل ہو گئے تھے نا اس کام کے اندر. تو جو بھی شامل ہو جاتا ہے نا کام کے اندر تو وہ خود بھی کام کرنے والا کہلاتا ہے, اور پنشمنٹ سب کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, پنشمنٹ سب کو ملے گی اگر آپ نے شرارت کری تھی تو. ٹھیک ہے نا, کم از کم ڈانٹ پنشمنٹ کا مطلب نہیں کہ بس مارنا پیٹنا شروع کر دیں, بلکہ جو بھی جیسا بھی وہ معاملہ انہوں نے کیا. خیر, تو قالو ایک بندے نے بولا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب نے بولا, یا مریم اے مریم, لقد جئت شيئا فريا, لقد تحقیق یعنی ویریلی انڈیڈ, جئت تو آئی ہے, تم آئی ہو, شيئا فريا یعنی تم آئی ہو, شيئا فريا ایک بڑی بڑی یعنی طوفان چیز کے ساتھ, یعنی تم یہ جو بچہ لے کر آئے نا, بچہ کوئی طوفان بچہ نہیں تھا ہے نا, بلکہ تم یہ بچہ جو لے کر آئی ہو, یہ جو کام ہے نا یہ تو بہت ہی فریہ قسم کا کام ہے. فریہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا عظیم کام, بڑا کام, یعنی سگنیفیکنٹ. عظیم کا مطلب ضروری نہیں کہ بہت اچھا کام تم نے کیا, بلکہ تم نے ایک بہت ہی یعنی ایک بڑا عجیب قسم کا کام کیا. ٹھیک ہے, شے جو ہے وہ چیز کو کہتے ہیں, یعنی جس کو انگلش میں کہیں گے میٹر. یو ہیو کم ود اے ویری یعنی سگنیفیکنٹ میٹر. ٹھیک ہے, مسئلہ لے کر کے آ گئے ہو تم بہت بڑا. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. اخت بہن کو کہتے ہیں, اخت ہارون ہارون کی بہن. ما کان ابو کی, نہیں تھا تمہارا باپ. یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں, کان ابو کی تھا تمہارا باپ. امرا سو ان, امرا کہتے ہیں آدمی کو, امراۃن عورت کو کہتے ہیں, امرا بغیر آخر کے تائے مربوطہ کے. امرا ان جو ہے وہ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سو سو مطلب برا, برائی والا. تو امرا سو ان برا آدمی. ماں کان ابو کی امرا سو ان, تمہارا باپ جو ہے وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وہ ماں کانت امو کی بغیہ, اور نہ تھی تمہاری ماں بغاوت والی, یعنی جو کہ اتنا برا کام کرے کہ نعوذ باللہ زنا والا کام کرے. تم نے یہ کیا کر لیا بھائی, تمہارے باپ اور ماں تو ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, فاشارت الی, تو مریم علیہ السلام نے کیا کیا, اشارت, بس انہوں نے اشارہ کر دیا الیہی, کس کی طرف, اس بچے کی طرف جو ان کی گود میں تھا. قالو, ان لوگوں نے یہ اشارہ مریم علیہ السلام کا دیکھ کر کے کہنے لگے, قالو کیف نکلمو, کیسے بات کرے گا ہم سے من کان فی المہد صبیہ, جو کہ ایک بچہ ہے اور گود میں ہے. مہد کہتے ہیں گود کو, معہد الگ چیز ہوتی ہے, وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے معہد. ٹھیک ہے, وہ ادارے کو کہتے ہیں, جیسے معہد الفقیر, ہمارے شیخ کا جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے معہد الفقیر. کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے معہد الخلیل. ٹھیک ہے, بہادر آباد کے علاقے میں جو کراچی والے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ادارہ ہوتا ہے معہد. ٹھیک ہے, سعودی عرب کے اندر بھی اداروں کو یہ معہد ہی کہتے ہیں. یہ ہے مہد, مہد کا مطلب ہے گود. صبیہ, صبی کہتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے, من کانا فی المہد صبیہ, کہ وہ جو ایک گود میں بیٹھا ہوا بچہ ہے وہ ہم سے نکلمو, ہم سے کلام کرے گا. کیسے بھائی, کیفا, کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے, کیسے ہم سے کلام کرے گا, یعنی ہم نے تم سے ایک سوال کیا ہے. یو شوڈ بی ریسپونڈنگ بیک ٹو اس, یو شوڈ بی ٹاکنگ ٹو اس, اور تم جو ہے وہ بات ہی کوئی نہیں کر رہی, تم جو ہے وہ بچے کی طرف اشارہ کیے جا رہی ہے. تو بچہ کوئی ہم سے بات کرے گا, ہمارے سوال کا جواب بچہ دے گا. یہ کہا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں نا جی, مریم علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ نے کرنے کو کہا تھا, ہے نا, کہ جی عبادت کری, اب تک عبادت والی زندگی گزاری, پاکیزگی اور طہارت والی, پردے والی زندگی گزاری, ہے نا, یہ مریم علیہ السلام نے کیا. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے جو باتیں آئی تھیں کہ بھئی تم اطمینان رکھو, مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئیں, حالانکہ بہت ان کے دل کے اوپر بہت بری کیفیات آئی ہوئی تھیں, عجیب کیفیات آئی ہوئی تھیں, لیکن فرشتے کے یاد دلانے کے اوپر مطمئن ہو گئیں. پہلے بات ہو چکی ہے اس ٹاپک کے اوپر. پھر جو ہے وہ حزی الی کی جز نخلا, ہے نا, وہ جو کھجور کا تنا ہلانے والا حکم دیا تھا اس کے اوپر بھی عمل کر لیا. تو مریم علیہ السلام نے وہ کر لیا جو اللہ نے ان سے کرنے کو کہا تھا. اب اس کے بعد باقی وہ کام جو وہ کر بھی نہیں سکتی تھی. بھئی کیسے آپ پروف کریں گے کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ حرام بچہ نہیں ہے, کیسے, یعنی اب تو ایک سائنٹیفک ٹیکنیکس وغیرہ آ گئی ہیں, ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ, ہے نا, اس زمانے میں کوئی ڈی این اے ٹیسٹنگ تھی, اس زمانے میں کوئی ایسی چیز تھی, الٹرا ساؤنڈ کوئی کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس. وہ کیسے پروف کرتی ہیں اس بات کو, پاسبل نہیں تھا ان کے لیے پروف کرنا, ہے نا, لوپ ہولس کو بند کرنا بھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا, کام کے اندر لوپ ہولس کو بند کرنا, وہ کیسے لوپ ہولس کو بند کرتی, ہے نا, کوئی جھوٹ بولتی ہیں, وہ کسی مرد سے بات کرتی ہیں کہ وہ بھائی جھوٹ بول دینا, ان لوگوں کے سامنے چلو میرے ساتھ چلو, اور وہاں پہ لوگوں کو بتا دینا کہ بھائی ہم دونوں نے تو نکاح کیا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ ہماری اولاد ہے. है, वो कर सकती थी ये काम, कर तो सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन यानी इख्तियार तो था उनके पास नऊज़ बिल्लाह झूठ बोलने का, लेकिन अल्लाह की वलिया अल्लाह की दोस्त झूठ कैसे बोल सकती है? झूठ तो डिक्शनरी में दाखिल ही नहीं होता अल्लाह के दोस्तों के, ठीक है ना, तो वो तो ये काम नहीं कर सकती थी ना। तो भाई जो काम बंदा नहीं कर सकता ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है ना, उसका इंतजाम अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये तो पीछे समझा रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने फिर किया कि ऐसे बच्चे को जो कि पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए बोलना, उसने बोलना शुरू कर दिया। कौला, उन्होंने कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, सबसे पहली बात मैं अल्लाह का बंदा हूं, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये बुलवाया उनसे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था बाद में जाकर के बहुत सारे लोगों ने इनको जो है वो इब्नुल्लाह कहना शुरू करना है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा कहना शुरू करना है। पहली बात अब्दुल्लाह, आतानी अल किताबा, उसने मुझे दी है अल किताब, यानी जो मुझे बाद में जाकर के इंजील मिलेगी उसका भी जिक्र अल्लाह ताला ने पहले ही करवा दिया। आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, और उसने बना दिया मुझे नबी, ठीक है, खबरें लाने वाला। नबा यम्बाउ का मतलब होता है खबर देना, ठीक है, तो नबी उसको कहते हैं जो कि खबरें देता है, सही है। हालांकि ये नबी भी थे और रसूल भी थे, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने किताब भी दी थी, बाकायदा कुछ शरीय अहकाम भी उसके अंदर थोड़े से थे और बाकी भी हिकमत की बातें ज़्यादा थी, तो उस वजह से ये रसूल भी थे, लेकिन रसूल प्लस नबी थे। हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी भी होता है, ठीक है। तो उसने मुझे नबी बनाया है, वजअलनी, और उसने मुझे बनाया, जअला का मतलब होता है बनाना या कर देना, तो जअलनी, उसने मुझे बना दिया है, मुबारकन, बरकतों वाला, अइनमा कुंतु, जहां कहीं भी मैं होऊंगा वहां बरकतें ही बरकतें होंगी, ठीक है ना, यानी मेरा वजूद जो है वो बाएं से बरकत होगा, ठीक है। वाउसानी बिस्सलाती, और उसने वसीयत की है, वसीयत का मतलब होता है ताकीद से कोई बात कहना, ठीक है, नसीहत करते हैं ना, तो कभी होता है नसीहत बशक्ल वसीयत, कि भाई मैं तुम्हें जो नसीहत कर रहा हूं ना, तो इसको मेरी तरफ से वसीयत समझना, कि बहुत ताकीद वाली ये नसीहतें हैं, ठीक है। तो अवसानी का मतलब उसने मुझे वसीयत की, बिस्सलात, नमाज की, व ज़कात, और ज़कात अदा करने की, मा दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मा दुम तो, मा का तर्जुमा तो होता है, होगा यहां पर जब से, और दुम तो का मतलब है कि यानी बरकरार रहना, ठीक है, जैसे दामा, दामा का मतलब होता है कि बरकरार है। आपने सुना होगा अगर कभी कि जो मशायख होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जो कि जिंदा हैं, तो उनके लिए उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखते, है ना, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, क्यों? इसलिए कि रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ये नहीं कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें होती नहीं है, बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जो है वो यानी मारूफ हो गया है, जिनका इंतकाल हो जाता है उनके लिए कि वो अल्लाह की रहमत में चले गए, जवार रहमत में चले गए, तो इंतकाल होने वाले औलिया के लिए रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, लेकिन जो जिंदा होते हैं तो उनके लिए दामत बरकातुहुम, कि उनकी बरकत हमारे ऊपर कायम रहे, दामा, दामा का मतलब कायम, कायम रहना, दामत बरकातुहुम, उनकी बरकात, ठीक है ना, कायम रहे, यानी हम गोया के हर मर्तबा उनका नाम लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इनकी बरकत को हमसे दूर ना कीजिएगा, हमें इनके साए तले रखिएगा, दामत बरकातुहुम, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो इंग्लिश के अंदर जो डीवी लिख देते हैं इसको ना, दामत बरकातुहुम इंग्लिश में, तो किसी ने एक दफा इस आज से कहा कि डीवी का क्या मतलब है, देवबंदी है, शेख ज़ुल्फ़िकार अहमद देवबंदी, तो खैर देवबंदी भी बनता है वैसे, और वो हैं भी देवबंदी, ठीक है, लेकिन असल में दामत बरकातुहुम, तो यही वर्ड है, दामा को अगर आप फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करें ना, तो वो बन जाएगा दुमतु, ٹھیک ہے کہ میں قائم رہوں حیاً زندگی کے اوپر, ٹھیک ہے, یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا, آسمانوں پر ہیں لیکن موت کے بعد آسمانوں پہ نہیں پہنچے, جیسے کہ دوسرے نبی ہے نا, بہت سارے نبی ہیں آسمانوں کے اوپر, بلکہ سارے ہی ان کی روحیں وہ آسمانوں میں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ان میں سے کچھ کے ساتھ ہوئی تھی معراج کے واقعے میں, ٹھیک ہے, لیکن باقی جو ہیں وہ موت کی حالت میں وہاں پر موجود ہیں, عیسیٰ علیہ السلام زندگی کی حالت میں وہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور ادریس علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے. اچھا, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, اچھا سلوک والدہ کے ساتھ, میری والدہ کے ساتھ, اور یعنی یہ اوثانی کا جو آیا نا کہ اس نے وصیت کری مجھے صلات زکات اور تیسری چیز اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ٹھیک ہے, بر حسن سلوک کے معنی میں ہے, یہ ایک صفت ہے, یعنی صفت مشبہ کا باقاعدہ ٹینس بنتا ہے, یہ صیغہ بنتا ہے, یہ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا بر کا لفظ نیکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا, قرآن میں بھی آیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ, کہ تم ایک دوسرے کا تعاون کرو بر یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں کے اندر, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں کے اندر اور یعنی دشمنی کے کاموں کے اندر یا بغاوت کے کاموں کے اندر تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے. تو بر نیکی کو کہتے ہیں اور برن جو ہے وہ نیک سلوک کرنے کو کہیں گے. ولم یجعلنی جبارن شقیہ, اور اس نے مجھے نہیں بنایا, لم یجعلنی نہیں بنایا اس نے مجھے جبار, جبار مطلب بہت ہی سخت, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی سختی سے پیش آنا, لوگوں کو اس کے اوپر ظلم کرنا, مارنا پیٹنا یا ڈانٹنا ڈپٹنا, ٹھیک ہے, تو جبار نہیں بنایا, شقیاً, شقیاً کا مطلب بدبخت نہیں بنایا, ٹھیک ہے, یعنی شقی جو ہے یہ سعید کا اپوزٹ ہے, سعید کہتے ہیں نیک بخت خوش بخت کو یعنی اچھی قسمت والا, اور شقی کہتے ہیں جس کے کہ یعنی تقدیر میں جس کا جس کے بارے میں برا فیصلہ ہوا ہو اس کو شقی کہتے ہیں, اردو میں اس کو بدبخت, بخت کا مطلب ہوتا ہے قسمت, جس کی قسمت ہی خراب ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے بد قسمت نہیں بنایا, ٹھیک ہے. والسلام علیہ, اور سلام ہے علیہ میرے اوپر, یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا, و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا, مات یموت مجھے موت آئے گی, جس دن مجھے موت آئے گی, وہ یوم ابعث حیا اور جس دن میں کھڑا ہوں گا یا مجھے کھڑا کیا جائے گا زندہ کر کے, مجھے کھڑا کیا جائے گا زندہ کر کے, یہ کون سا دن ہوگا, یہ وہ والا دن نہیں ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے واپس دنیا میں بھیجا جائے گا, یہ وہ والا دن نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ان کو موت سے کھڑا نہیں کیا جا رہا, ان کو تو خالی آسمان سے زمین پہ واپس اتارا جا رہا ہے, یہاں پر موت سے کھڑا کیے جانے کی جو بات ہے نا, یہ قیامت کے دن جس دن ہم سب موت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے دو کام یہاں پر کروائے, ایک تو ان کی امی کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی, اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کو خود انٹروڈیوس کروا دیا, ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایکسپلسٹلی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ یعنی میرا کوئی باپ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے, میری ماں جو ہے وہ بے قصور ہے, میری ماں نے کوئی بری حرکت نہیں کری, رائٹ, ایسا کچھ بھی نہیں کہا, لیکن اپنی جو پاکیزگی بیان کری, اپنی جو بڑائی بیان کری نا, کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, مجھے کتاب ملے گی, تو یہ کیوں بیان کر رہے ہیں, کیونکہ جو سننے والے لوگ تھے ان کو یہ ساری باتیں پتا تھی پہلے سے, کون لوگ تھے, وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے, اور بنی اسرائیل والے उनके लिए नबी जो है ना वो कोई अनहोनी चीज नहीं था, उनको पता ये नहीं था कि उनको पता नहीं है कि भाई नबुवत का मतलब क्या होता है, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी। उनके फैमिली में कम अज कम 10,000 नबी, 10,000 कम अज कम, और अगर आप दूसरी रवायात की रोशनी में देखें तो चंद के सिवा सारे नबी बनी इसराइल में आए। 1,24,000 अगर नबी हैं तो आप चंद सौ को अगर आप निकाल देना तो बाकी सारे के सारे जो है वो बनी इसराइल में आए, ठीक है ना। तो बनी इसराइल तो नबी के मुकाम से, मर्तबे से और नबी की तहारत से, और ये बात कि नबी के जो वालदैन होते हैं वो हराम का काम करने वाले नहीं होते। मुशरिक तो हो सकता है नबी का बाप, मुशरिक तो हो सकता है नबी का बाप, लेकिन जिनाकार नहीं हो सकता। माँ वो भी मुशरिका हो सकती है लेकिन किरदार की गलत नहीं हो सकती। ये खास नबुवत की कैफियत है, ठीक है, कि माँ बाप जो है ना वो किरदार के बुरे, यानी किरदार के बुरा होना का मतलब जो हया के बेहयाई वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो इससे जो है ना वो यानी इम्प्लिसिटली अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो ये जो नबी है ना, तो नबी की वालदा जो है ना वो नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो या तुम लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया जी तर्जुमा, और वक्त भी हो गया मुकम्मल, तो क्लास तफसील इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी को अगर कोई क्विकली पूछना है सवाल तो पूछ सकती हैं, आपकी शायद दूसरी क्लास की टीचर मौजूद हैं पहले से, तो सवाल नहीं है तो उनको हैंड ओवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز